أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين سورة الزاريات آيات 25-27 इन आयात को मैंने आज के खुतबे का उन्वान इसलिए बनाया है कि मेज़बानी और मेहमानी के मौके पर इब्राहिमी सुन्नत का तज़किरा करूं और जमात से तवक्कु करूं कि उसी सुन्नत को ज़िंदा करें जो मेहमान हज़रत इब्राहिम के घर में दाखिल हुए वो दरअसल फरिश्ते थे لیکن انسانی روپ میں اس لیے حضرت ابراہیم نے ان کو پہچانا نہیں فرمایا قرآن کریم فرماتا ہے کہ مکرمین مہمان تھے بہت معزز مہمان تھے باوجود اس کے کہ حضرت ابراہیم نے ان کو پہچانا نہیں مگر اتنا کہا کہ ہیں اجنبی اور اس پہلو سے اجنبی ہوتے ہوئے بھی ان کی مہمانی کا پورا حق ادا کیا بس اس دفعہ جلسے پر بہت سے جانے پہچانے بھی آئیں گے اور بہت سے اجنبی بھی ہوں گے جو اجنبی ہوں ان کا بھی ایک حق ہے اور جو کوئی کسی کے گھر آتا ہے اور گھروں کے علاوہ جو جماعت کا مہمان بن کر جلسے پر آتا ہے اس کے حضور کچھ پیش کرنا بغیر یہ پوچھے کہ آپ کھا چکے ہیں یا نہیں کھا چکے یہ سنت ابراہیمی ہے بعض دفعہ لوگ پوچھ کر مہمان کے لیے مشکل پیدا کر دیتے ہیں بعض دفعہ تو مہمان کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ پوچھنے سے لگتا ہے اس کو تکلیف ہوگی تو کہتا نہیں ہم کھا چکے ہیں اور مجھے توقع نہیں کہ جماعت کسی پہلو سے بھی کسی وقت بھی جھوٹ سے کام لے اور اگر وہ جھوٹ نہ بولیں تو ان کو بتانا پڑتا ہے جو ان کے لیے کچھ شرمندگی یا الجھن کا مجھے بنتا ہے کہ ہمارے یہ کہنے سے کہ ہم کچھ کھا کے نہیں آئے میزبان کو تکلیف ہوگی تو دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا نہیں کھا چکے ہو نہیں کھا چکے فوراً اندر گئے اور ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے جب انہوں نے اس بچڑے کو ہاتھ میں لگایا تو اس کے نتیجے میں بعض آیات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم خوف زدہ ہو گئے تھے کیونکہ مہمان اگر کھانے سے ہاتھ کھینچ لے تو یہ بھی ایک دستور ہے کہ بعض دفعہ اس لیے ہاتھ کھینچا جاتا ہے کہ آنے والے کا ارادہ شر پہنچانے کا ہوتا ہے. اس آیت میں اس کی تفصیل تو بیان نہیں ہوئی, لیکن قوم منکرون میں شاید یہ اشارہ ہو. بہرحال اب جو مہمان ہمارے آنے والے ہیں یہ بہت معزز مہمان ہیں, کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمان ہیں, اور جیسا کہ میں آگے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی بعض روایات پیش کروں گا, آپ سے وہ توقع کی جاتی ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مہمانوں کے متعلق رویہ اختیار فرمایا کرتے تھے. لیکن سب سے پہلے میں مہمان نوازی کے تعلق میں کچھ احادیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مسند احمد کی روایت ہے جو حضرت شریح رضی اللہ تعالیٰ سے بیان ہوئی ہے, آپ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مہمان کی عزت کرے. اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے, یہ بہت ہی گہرا مضمون ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کی بھی ایک مہمان نوازی ہونی ہے جو اللہ نے کرنی ہے. تو جو اللہ کے بندوں سے مہمان نوازی کا برتاؤ کرے, اعلیٰ مہمان نوازی کا برتاؤ کرے, وہ یہ توقع رکھ سکتا ہے کہ میرا اللہ بھی میری اعلیٰ مہمانی فرمائے گا. تو بظاہر یہ ان دو باتوں کا تعلق نہیں کہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے ضرور مہمان نوازی کرے, مگر یہ بات اس میں مزمل ہے. اس لیے فرمایا ضروری ہے کہ وہ مہمان کی عزت کرے, اور ایک دن رات سے 3 دن رات تک اسے مہمان رکھے. یہ تو مہمان کا حق ہے, کیونکہ مسافر 3 دن کا مسافر ہوتا ہے. اتنا تو لازماً ہر مہمان کو حق دینا چاہیے کہ 3 دن تک وہ آپ کے پاس رہے اور اس کا مہمانی کا حق ادا ہو. فرمایا اگر اس سے زائد عرصہ مہمان اس کے پاس ٹھہرتا ہے اور اس کی مہمان نوازی کرتا ہے تو یہ اس کی طرف سے صدقہ اور نیکی کی بات ہوگی. اس لیے 3 دن کے بعد مہمان کو نکالنا نہیں ہے, بلکہ یہ ارشاد ہے کہ وہ تو فرض ہے, وہ نیکی میں اس طرح شمار نہیں ہو سکتا, یہ تو تم پر لازم ہے. لیکن اس کے علاوہ اگر تم چاہتے ہو کہ نوافل سے کام لو, نیکی سے کام لو, تو پھر مہمان کو اس سے زیادہ بھی ٹھہرنے کی ترغیب دو, یعنی اپنے رویے سے اسے ایسا سلوک کرو کہ وہ زیادہ عرصہ کے لیے ٹھہر جائے. لیکن مہمان کا بھی تو کچھ فرض ہے. فرمایا اور مہمان کے لیے مناسب نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ بلا اجازت ٹھہرے. دونوں کے فرائض اور دونوں سے جو تقاضے ہیں دونوں کو بیان فرمایا, اور میزبان کو تکلیف میں ڈالے. مراد یہ ہے کہ اگر میزبان نیکی کی خاطر کہے بھی کہ آپ ضرور ٹھہریں, تو مہمان کو اتنا خیال کرنا چاہیے کہ بعض مہمان تکلف سے بھی کہا کرتے ہیں, بعض میزبان تکلف سے بھی کہا کرتے ہیں. اس لیے اپنی طرف سے وہ اس بات کو خوب کھول دے کہ میں ٹھہر چکا جتنا ٹھہرنا تھا, اب مجھے اجازت دیں. لیکن جو مہمان پاکستان سے تشریف لائے ہیں ان کا عرصہ 3 دن کا نہیں, جماعت یو کے نے یعنی یونائٹڈ کنگڈم کی جماعت نے ان کے لیے 15 دن کی مہمانی کی ذمہ داری قبول کی ہے. اس لیے وہ سارے مہمان جو باہر سے آئے ہیں 15 دن کے لیے جماعت یونائٹڈ کنگڈم کے مہمان ہوں گے, خواہ وہ مہمانی उनकी जाति हो यानी जमात की तरफ से मेहमानी का इंतजाम ना हो तो यही समझें कि वो जमात ही की तरफ से मेहमानी है, क्योंकि हर शख्स जो जमात का हिस्सा है उस पर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, वो जमात की नुमाइंदगी ही में उनकी मेज़बानी का हक अदा करता है। तो इस पहलू से 14 दिन तक उनके यहाँ ठहरना भी, अगर वो चाहें और पसंद करें कि ज़ाती तौर पर हमारे यहाँ ठहरो तो दुरुस्त है, अगर नहीं तो 3 दिन के बाद जमाती इंतज़ाम की तरफ मुंतकिल हो जाएं। इस सिलसिले में याद रखना चाहिए कि जमाती इंतज़ाम के तहत मुख्तलिफ आने वाले मेहमानों के मिजाज और उनके हालात के मुताबिक मुख्तलिफ इंतज़ाम किए गए हैं, मगर बुनियादी तौर पर इकराम का हक हर एक का है, हर शख्स का इकराम होना चाहिए। एक और हदीस मुस्लिम किताबुल बिर से ली गई है, हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मामूली नेकी को भी हकीर न समझो, अपने भाई से खंदा पेशानी से पेश आना भी नेकी है। तो ये भी मेहमान नवाजी की किस्में हैं, खा आपका बराह रास्त मेहमान हो या ना हो, उससे खंदा पेशानी से पेश आए और सारे जलसे पर ये माहौल हो कि हर शख्स मुस्करा कर और खंदा पेशानी से हर एक का इस्तकबाल कर रहा हो। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, ये इब्ने माजा से ली गई है, कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हारे पास किसी कौम का सरदार या मोअज़्ज़ज़ आदमी आए तो उसकी हैसियत के मुताबिक उसकी इज्जत व तकरीम करो। ये मैंने इसलिए बयान करना ज़रूरी समझा है कि हमारे बहुत से ऐसे मेहमान हैं जो जमात से ताल्लुक़ नहीं रखते और मुख्तलिफ दुनिया के गोशे गोशे से आए हुए हैं, उनका जो अलग इंतज़ाम होता है और गैर मामूली तवज्जो दी जाती है, कोई ये ख्याल ना करे कि बाज़ मेहमानों को तो आम मेहमानों में शामिल किया गया है, बाज़ से ख़ास सलूक हो रहा है। ये खास सलूक हज़रत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदायत के मुताबिक होता है, और ये हदीस इस पर गवाह है, जब किसी कौम का सरदार या मौजूद शख्स आए तो उससे उसकी शान के मुताबिक सलूक करो, क्योंकि दरअसल वो अपनी पूरी कौम का नुमाइंदा होता है और उसने वापस जाकर उस कौम को बताना है कि मुझसे क्या सलूक किया गया। एक हदीस अब्दुल्ला बिन तोफा की तरफ से रवायत है, मुस्नद अहमद बिन हम्बल से ली गई है, अब्दुल्ला बिन तोफा बयान करते हैं कि जब आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कसरत से मेहमान आने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि हर कोई अपना मेहमान लेता जाए। ये वो हदीस नहीं है जो मैं पहले भी कई दफ़ा बयान कर चुका हूँ, उससे मिलती जुलती ये हदीस है, क्योंकि ये आए दिन वाक़या पेश आया करता था, ये रोज़ का दस्तूर था, हर वक्त आने वाले मेहमान आया करते थे और आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही फरमाया करते थे कि जिसके पास तौफीक है वो अपना अपना मेहमान लेता जाए। अब्दुल्ला बिन तोफा बयान करते हैं कि मैं उनमें था जो आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गए थे जब आप घर पहुँचे। हाँ, ये गए से मुराद है कि एक मौके पर मेहमानों की कसरत की वजह से मेहमान ले जाने वाले कम रह गए तो आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर की तरफ रवाना हुए और अब्दुल्ला बिन तोफा कहते हैं मैं भी आपके साथ था। हज़रत आयशा से फरमाया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, क्या घर में खाने को कुछ है? उन्होंने अर्ज़ किया, जी हाँ, हवैसा या हवीसा कोई अरब खाना है जो मैंने आपके इफ्तार के लिए तैयार किया है, यानी आ हज़ूर रोज़े से थे। انہوں نے عرض کیا جی ہاں یہ تم بیان کر چکا. راوی کہتا ہے کہ آپ وہ کھانا ایک برتن میں ڈال کر لائیں, یعنی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرمایا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ کھانا ایک برتن میں ڈال کر لائیں, اس میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا لیا اور تناول فرمایا, یعنی افطار میں دیر نہیں کی. آپ مہمان سے پہلے کھانا نہیں کھایا کرتے تھے, مگر افطار کا اپنا تقاضا ہے, اس لیے آپ نے کچھ تھوڑا سا اس میں لیا اور تناول فرمایا. پھر فرمایا کہ بسم اللہ کر کے کھائیں. بسم اللہ کر کے کھائیں کا حکم دوسروں کو دیا ہے, آپ نے تو بسم اللہ کر کے ہی کھایا تھا. چنانچہ ہم نے اس کھانے میں سے اس طرح کھایا کہ ہم اسے دیکھ نہیں رہے تھے. بعد ازاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے عائشہ کیا تمہارے پاس پینے کو کچھ ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں حریرہ ہے, جو پتلا حلوہ ہوتا ہے اور بہت لذیذ ہوتا ہے, جو میں نے آپ کے لیے تیار کیا ہے. فرمایا لے آؤ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ لائیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا اور برتن کو اپنے منہ کی طرف بلند کیا, تھوڑا سا نوش کر کے فرمایا بسم اللہ کر کے پینا شروع کریں. دو باتیں پیش نظر رہنی چاہیے, ایک تو افطار کی وجہ سے تاخیر مناسب نہیں تھی, دوسرے دونوں مرتبہ افطار ہو چکا تو پھر بھی حریرہ پیتے وقت بھی آپ نے پہلے اپنے منہ سے لگایا. یہ لازماً اس غرض سے تھا کہ اس تھوڑے کھانے اور تھوڑے پینے میں برکت پڑ جائے, اور ایسا ہی ہوا. پھر ہم اس طرح پینے لگے کہ ہم اسے دیکھ نہیں رہے تھے, مطلب یہ بھی ان کو خیال تھا کہ تھوڑا سا ہوگا جو ہے وہ پی لیں, مگر وہ نہ دیکھنے کے باعث نہ وہ ختم ہو رہا تھا نہ ان کو اس سے ہاتھ روکنے پڑے اپنے ساتھی کے لیے. تو وہ چلتا رہا اور وہ ختم نہیں ہوا جب تک سب سیر نہ ہو گئے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلم خود گھر کی طرف چل پڑے اور پھر گھر سے مسجد میں چلے آئے, کیونکہ ہم مسجد میں لیٹے ہوئے تھے. مسجد میں کہتے ہیں میں تو اوندھے منہ لیٹ کر سو گیا الٹا پڑ کے. صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور لوگوں کو الصلات کہہ کر نماز کے لیے بیدار کرنے لگے. یہ بھی ایک سنت ہے کہ مہمانوں کو نماز کے لیے بیدار کرنا چاہیے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب آپ آتے تو لوگوں کو نماز کے لیے اٹھاتے, یعنی یہ اس لیے فرما رہے تھے کہ آپ کا دستور تھا, کوئی اچانک ہونے اتفاق ہونے والا واقعہ نہیں تھا. جب میرے پاس سے گزرے تو میں اس وقت اوندھے منہ لیٹا ہوا تھا. آپ نے دریافت فرمایا تم کون ہو؟ میں نے عرض کی میں عبداللہ بن توفہ ہوں. آپ فرمانے لگے سونے کا یہ انداز ایسا ہے جسے اللہ عز و جل ناپسند فرماتا ہے. اور سونے کے متعلق بھی یاد رکھیں کہ الٹے پٹ کے سونا مناسب نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائیں کروٹ لیٹا کرتے تھے, پیٹھ کے بل لیٹنا بھی جائز ہے. بعض صورتوں میں بائیں طرف کروٹ لینا بھی بعض بیماریوں کی وجہ سے جو دائیں طرف لیٹنے سے بڑھتی ہیں ضروری ہو جاتا ہے. تو یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے کہ ضرور دائیں طرف لیٹا جائے, مگر اوندھے منہ لیٹنے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے ناپسند فرماتے تھے کہ اللہ ناپسند فرماتا ہے. اور یہ ایک عجیب طبی حقیقت ہے کہ اکثر وہ بچے جن کو مائیں الٹا ڈال دیتی ہیں اکثر تو نہیں مگر ان میں سے بہت سے بچے جن کو مائیں الٹا ڈالتی ہیں ان کا سانس بند ہو جاتا ہے اور وہ سوتے ہی میں فوت ہو جاتے ہیں. بس طبی لحاظ سے بھی ایک مضر بات ہے, اوندھے منہ نہیں سونا چاہیے. ایک روایت حضرت ابن عمر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لی گئی ہے, یعنی ابن عمر بھی صحابی تھے اور حضرت عمر بھی صحابی تھے اس لیے عنہما کہنا چاہیے. حضرت ابن عمر نے اپنے باپ عمر سے بیان کیا ہے رضوان اللہ رضی اللہ عنہما, اللہ ان دونوں سے راضی ہو. وہ کہتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے ارادے سے جب اونٹ پر بیٹھ جاتے تھے تو تین بار تکبیر کہتے اور پھر یہ دعا مانگتے, پاک ہے وہ ذات جس نے اسے ہمارے تابع فرمان کیا. اب آپ میں سے میرا نہیں خیال کہ کوئی آنے والا بھی اونٹ پر بیٹھا ہو, سوائے اس کے کہ ڈیرہ غازی خان کے کچھ لوگ اونٹ پر بیٹھ کے گاڑی تک پہنچے ہوں, یہ الگ مسئلہ ہے, لیکن مراد سواری ہے. آج کی جو سواری ہے وہ اونٹ کا قائم مقام ہے, ازل اشار و اتھل. جب بہتر سواریاں ایجاد ہو جائیں گی اور اونٹنیوں کو بیکار چھوڑ دیا جائے گا, یہ آیت بتا رہی ہے کہ اونٹ سے مراد یہاں صرف سواری ہے. تین بار تکبیر فرماتے, پھر یہ دعا مانگتے, پاک ہے وہ ذات جس نے اسے ہمارے تابع فرمان کیا, سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین, حالانکہ ہم میں اسے قابو رکھنے کی طاقت نہیں تھی, ہم اپنے رب کی طرف ہی جانے والے ہیں. اے ہمارے خدا, ہم تجھ سے اپنے اس سفر میں بھلائی اور تقویٰ چاہتے ہیں, تو ہمیں ایسے نیک عمل کرنے کی توفیق دے جو تجھے پسند ہوں. اے ہمارے خدا, تو ہی ہمارا یہ سفر آسان کر دے اور اس کی دوری کو لپیٹ. دوری کو لپیٹ کا مطلب یہ ہے, جیسا کہ آپ لوگ بڑی بڑی دور سے ہوائی جہازوں پر بھی آئے ہیں, رستے میں کوئی تکلیف نہ ہو کہ سفر لمبا محسوس ہو. آتی دفعہ تو آپ کو یہ دعا یاد نہیں تھی, لیکن جاتی دفعہ تو یاد ہوگی, اس لیے جاتی دفعہ کی تکلیفوں سے بچنے کے لیے بھی یہ دعا کریں. اے ہمارے خدا, تو سفر میں ہمارے ساتھ ہو اور پیچھے گھر میں خبرگیر ہو. اے ہمارے خدا, میں تیری پناہ مانگتا ہوں سفر کی سختیوں سے, ناپسندیدہ اور بے چین کرنے والے مناظر سے, مال اور اہل و عیال میں برے نتیجے سے اور غیر پسندیدہ تبدیلی سے. کوئی پہلو بھی ایسا نہیں جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظر انداز فرما دیا ہو. سفر کے دوران جو کچھ بھی پیش آ سکتا ہے ان سب کے لیے آپ نے دعا کی ہے کہ اچھی باتیں تو پیش آئیں, سفر سے وابستہ کوئی بری باتیں پیش نہ آئیں, اور پیچھے رہ جانے والوں کے لیے بھی دعا کی ہے, ان کی طرف جن کی طرف لوٹ کر جا رہے ہیں ان کے لیے بھی دعا کی ہے. غیر پسندیدہ تبدیلی, اس دعا میں صرف گھر والے بھی پیش نظر نہ رکھیں بلکہ ملک والے بھی پیش نظر رکھیں. آج تک تو ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ ہر تبدیلی ناپسندیدہ ہی ہو رہی ہے, اور شاید آپ جو للہ سفر کر کے آئے ہیں آپ کی دعاؤں کی برکت سے واپسی پہ آپ کچھ اچھی تبدیلیاں بھی دیکھ لیں. تو محض گھر والوں کے لیے اچھی تبدیلیوں کی نہیں بلکہ اپنے اہل وطن کے لیے بھی اچھی تبدیلیوں کی دعا کرتے ہوئے جائیں. پھر جب آپ سفر سے واپس آتے تو یہی دعا مانگتے اور اس میں یہ زیادتی فرماتے, یعنی سفر سے واپسی والوں کے لیے یہ زیادتی ہے اس دعا میں. آتی دفعہ بھی پچھلوں کے لیے دعا مانگا کرتے تھے, یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ جب ہم واپس جائیں تو یہ کچھ ہو. واپسی پہ بھی بہن ہی وہی دعا مانگتے تھے, مگر اس میں ایک چیز کا اضافہ فرما دیتے تھے, ہم واپس آئے ہیں توبہ کرتے ہوئے, عبادت گزار اور اپنی تعریف رب کی تعریف میں رب اللسان بن کر. تو یہاں جلسے پر جو آپ سیکھیں گے اس کے نتیجے میں آپ کو زیب دے گا کہ یہ بھی اس سفر کی دعا میں شامل کر لیں, اے ہمارے رب ہم توبہ کرتے ہوئے تیری طرف لوٹ رہے ہیں, عبادت گزار بنتے ہوئے اور اپنے رب کی تعریف میں رد السان. عبادت کے مضمون پر میں بہت سے خطبات دے چکا ہوں, مگر جلسے کے دوران عبادت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے یہ حدیث میرے کام آئی ہے. جب واپسی پہ عبادت گزار کا ذکر فرمایا گیا ہے تو معلوم ہوا کہ اس سفر کے دوران جو پہلے پوری طرح عبادت گزار نہیں تھے وہ پہلے سے بڑھ کر عبادت گزار ہو گئے. تو یہاں اگر آپ عبادت کے ڈھنگ سیکھیں گے تو واپسی پہ یہ دعا مانگ سکیں گے. حضرت خولا بن تھکیم رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت خولا کے متعلق بھی چاہیے تھا کیونکہ حضرت خولا بھی صحابیہ تھیں, تو رضی اللہ تعالی عنہما ہونا چاہیے. حضرت خولا بن تھکیم رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتی ہیں کہ میں نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا, جو شخص کسی مکان میں رہائش اختیار کرتے یا کسی جگہ پڑاؤ ڈالتے وقت یہ دعا مانگے, میں اللہ تعالیٰ کے مکمل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں اور اس شر سے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے پناہ چاہتا ہوں, تو اس شخص کو وہاں رہائش ترک کرنے یا اس جگہ سے کوچ کرنے تک کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی. اب آپ یہ خیال کریں گے کہ منہ سے یہ دعا کرنے کے نتیجے میں پیچھے ہرگز کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا, تو آپ اس کا مطلب ہے آپ نے اس کے مرکزی پیغام کو سمجھا نہیں. میں اللہ تعالیٰ کی مکمل کے کلمات کی پناہ میں آتا ہوں مکمل طور پر, اور اس شر سے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے پناہ چاہتا ہوں. تو جو شر سے پناہ مانگ رہا ہے وہ شر سے پناہ دینے والا بھی ہوگا. اگر شر سے پناہ دینے والا نہ ہو تو اس کے حق میں یہ وعدہ پورا نہیں ہو سکتا کہ شروع سفر سے واپسی تک اس کو کوئی نقصان نہیں ہو. لیکن اگر اس طرح لازماً اللہ کی پناہ مانگے کہ خود بھی لوگوں کو شر سے پناہ دینے والا ہو, ان سے اس سے کوئی شر کسی کو نہ پہنچے, تو مجھے کامل یقین ہے کہ اس کو کوئی چیز بھی گزند نہیں پہنچائے گی. اب میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی مہمان نوازی سے تعلق رکھنے والی روایات میں سے جو بکثرت ہیں صرف چند چن کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, جو میرا خیال ہے کہ شاید پہلے بیان نہ ہوئی ہوں, اور اگر بیان ہو بھی گئی ہوں تو آج کل کے موقع پر ان کا دہرانا مناسب ہے. سید حبیب اللہ صاحب کو مخاطب کر کے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, آج میری طبیعت علیل تھی اور میں باہر آنے کے قابل نہ تھا, مگر آپ کی اطلاع ہونے پر میں نے سوچا کہ مہمان کا حق ہوتا ہے جو تکلیف اٹھا کر آیا ہے, اس واسطے میں اس حق کو ادا کرنے کے لیے باہر آ گیا ہوں. مجھے اس روایت کے بیان کرنے سے بعض باتیں پیش مقصود ہیں. اول یہ کہ قطع نظر اس کے کہ میں علیل ہوں یا نہ ہوں, میں ہمیشہ یہ پوری کوشش کرتا ہوں کہ آنے والے مہمانوں کی خاطر ان کے لیے ملاقات کا وقت نکالوں, لیکن اللہ کا فضل ہے کہ میں علیل نہیں ہوں. لیکن اس کے باوجود لوگ سمجھتے ہیں کہ میری ہمدردی زیادہ لیں گے اس بات پر کہ اگر وہ غور سے مجھے دیکھیں کہ کوئی عدالت کی علامت ان کو دکھائی دے جائے اور اس پر وہ کہیں کہ اوہ آپ تو علیل ہیں. یہ طریق نامناسب ہے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام علیل تھے بھی, ہوتے بھی تھے, تو کوئی نہیں کہا کرتا تھا کہ آپ علیل لگ رہے ہیں. تو اخلاق حسنہ کا یہ تقاضا ہے. تبھی میں بار بار جماعت کو سمجھاتا ہوں کہ بعض لوگ تو اس طرح گہری اترنے والی نگاہوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان نگاہوں سے بھی گھبراہٹ ہوتی ہے. وہ چاہتے ہیں کوئی علامت مل جائے جس پہ وہ اپنی ہمدردی کا اظہار کر سکیں, اور اگر وہ علامت نہ ملے تو پھر صحت کے متعلق لازمن ذکر شروع کر دیتے ہیں. بھی اپنی ملاقات کرو, اپنے کام سے کام رکھو, اپنی صحت کے لیے دعا مانگنے کی درخواست بے شک کرو, مگر میرے معاملے میں مہربانی فرما کر دخل نہ دیا کرو, کیونکہ اس سے مجھے الجھن پیدا ہوتی ہے. میں جب حاضر ہوں, ہر حال میں حاضر ہوں, بیمار ہوں تب بھی حاضر ہوں, تو پھر آپ کو کیا, آپ کا کیا حرج ہے؟ میری بیماری کو مجھ پر اور میرے خدا پر چھوڑ دیں اگر کوئی ہو, لیکن میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ مجھے کوئی بیماری نہیں ہے, میں بالکل ٹھیک ہوں اور پہلے سے بہت بہتر ہوں خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ. آج کل جو میں اپنے اوپر محنت کر رہا ہوں, وہ خاص قسم کی غذا کھاتا ہوں, خاص غذاؤں سے پرہیز کرتا ہوں, اور اس کے علاوہ سیر میں بہت باقاعدگی کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ میری سیر کے دوران جو پہلے ایک گھنٹے کی ہوا کرتی تھی, میں نے محسوس کیا ہے کہ از خود مجھ میں طاقت آ گئی ہے اور میں وہی گھنٹے کی سیر 45 منٹ میں کر لیتا ہوں, بعض دفعہ اس سے بھی کم, اور بعض دفعہ میرے ساتھیوں کو دوڑنا پڑتا ہے. تو یہ وہ اس زمانے کی باتیں ہیں جب میں نیا نیا یہاں آیا تھا, اور دن بدن اللہ تعالیٰ کی فضل سے اس میں بہتری ہو رہی ہے. تو جب خدا نے اتنا احسان فرمایا ہے تو کیا ضرورت ہے آپ کو دخل اندازیوں کی؟ میں خدا کے فضل سے بالکل ٹھیک ہوں. اب بعض دفعہ مجھے کھانسی بھی ہو جاتی ہے تھوڑی سی. آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ حضرت مسلم موعود کو مسلسل کھانسی ہوتی تھی. حضرت مسلم موعود کو جب کھانسی ہوتی تھی تو یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ نے کبھی بھی اس وقت کے بہترین ایلوپیتھک علاج سے اجتناب نہیں فرمایا. اس کے باوجود ساری عمر کھانسی لگی رہی, اور بولنے والوں کو تباً کھانسی ہو بھی جاتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے کہ میں چونکہ اپنا علاج ساتھ ساتھ خود کرتا رہتا ہوں, اس لیے بہت حد تک کھانسی سے بچ گیا ہوں. اس زمانے میں کب لوگ حضرت مسلم موعود کو تنگ کیا کرتے, کہہ کے اوہ اب آپ کو کھانسی ہوئی, اب آپ کو کھانسی ہوئی, اب آپ کو کھانسی ہوئی. وہ قہوہ پیتے جاتے تھے اور کھانسی ہوتی جاتی تھی. تو آپ کی یہ باتیں آپ کے دخل دینے والی ہیں ہی نہیں, ان کو بالکل چھوڑ دیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے, میں مجھے خدا کے فضل سے اگر کھانسی اٹھے بھی تو ہرگز کوئی تکلیف محسوس نہیں کرتا, نہ چھاتی میں, نہ گلے میں, ادنا سے بھی درد کا احساس نہیں ہوتا. کثرت سے بولنے کے نتیجے میں بعض دفعہ ہلکی سی ایک خراش سی پیدا ہوتی ہے جس کے نتیجے میں کھانسی اٹھتی رہتی ہے, اگر ایسا ہو جو میری صورت میں اب بہت کم ہوتا ہے. تو ہونے دیں, ہرگز کوئی فکر کی بات نہیں ہے. اب حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس میں ہمارے لیے جلسے کے دنوں میں بہت سے سبق ہیں. فرمایا, اگر کوئی مہمان آوے اور سب و شتم سے کام لے, سب و شتم تک بھی اس کی نوبت پہنچے تو تم کو چاہیے کہ چپ کر رہو, جس حال میں کہ وہ ہمارے حالات سے واقف نہیں ہے, نہ ہمارے مریدوں میں وہ داخل ہے, تو کیا حق ہے کہ ہم اس سے وہ ادب چاہیں جو ایک مرید کو کرنا چاہیے. اب اس میں دو باتیں ہیں. ایک یہ کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مریدوں سے ہرگز توقع نہیں رکھتے تھے کہ وہ سب و شتم سے کام لیں. بس اگر کوئی سب و شتم یعنی گالی گلوچ سے کام لے رہا ہے تو آپ کو توقع رکھنی چاہیے کہ وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا مرید نہیں ہے. اور جو مرید ہے اس کو سوچنا چاہیے کہ اس سے مسیح موعود کو کیا توقع تھی. جو سننے والا ہے وہی سمجھے کہ یہ مرید نہیں ہے اور صبر سے کام لے, اور جو مرید ہے وہ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے کیا کر رہا ہے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اس سے کیا توقع تھی. فرمایا جو ایک یہ بھی ان کا احساس ہے کہ نرمی سے بات کرتے ہیں, یعنی باہر سے آنے والے مہمان اکثر خوش خلقی ہوتے ہیں. خدا کرے کہ ہماری جماعت پر وہ دن آوے کہ جو لوگ محض ناواقف ہیں اگر وہ آویں تو بھائیوں کی طرح سلوک کریں. بعض دفعہ جلسے کے دنوں میں موسم بھی خراب ہو جاتا ہے. اس خراب موسم میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کیا توقع رکھتے ہیں؟ فرمایا آج کل موسم بھی خراب ہے اور جس قدر لوگ آئے ہوئے ہیں یہ سب مہمان ہیں اور مہمان کا اکرام ہونا چاہیے. اس میں احمدی اور غیر احمدی مہمان کا فرق نہیں کیا گیا, مسلم غیر مسلم کا فرق نہیں کیا گیا. اس لیے کھانے وغیرہ کے انتظام عمدہ ہو. اگر کوئی دودھ مانگے تو دودھ دو, چائے مانگے تو چائے دو, کوئی بیمار ہو تو اس کے موافق الگ کھانا اسے پکا دو. اب مجھے یہ تو علم نہیں کہ دودھ کا کوئی انتظام جماعت کی طرف سے ہوتا ہے یا نہیں, مگر مسلسل چائے کا لنگر تو جاری رہتا ہے. اور اس کے علاوہ پرہیزی کھانا یا ایسا کھانا جو پرہیزی تو نہیں مگر بیمار بھی کھا سکتے ہیں, ایسے کھانے کا انتظام ہوتا ہے. ایک موقع پر آپ نے میاں نجم الدین جو موسم لنگر خانہ تھے ان کو بلا کر فرمایا, دیکھو بہت سے مہمان آئے ہوئے ہیں, ان میں سے بعض کو تم شناخت کرتے ہو اور بعض کو نہیں, اس لیے مناسب یہ ہے کہ سب کو واجب الاکرام جان کر تو والوں کو پہچانو یا نہ پہچانو. ہو سکتا ہے کسی قوم کا کوئی معزز شخص ہی ہو, ہر ایک سے ایسا سلوک کرو گویا ہر شخص صاحب اکرام ہے. سردی کا موسم ہے, چائے پلاؤ اور تکلیف کسی کو نہ ہو. یہاں جماعت یوکے کے لیے کچھ آسانی ہے, دودھ کا ذکر نہیں. سردی کا موسم ہے, چائے پلاؤ اور تکلیف کسی کو نہ ہو. تم پر میرا حسن ظن ہے کہ مہمان کو آرام دیتے ہو, ان سب کی خوب خدمت کرو. اگر کسی گھر یا مکان میں سردی ہو تو لکڑی یا کوئلے کا انتظام کر دو. بعض علاقوں کے مہمانوں کو سردی نہ بھی ہو تو سردی بہت لگتی ہے, اور پاکستان کی شدید گرمی سے آنے والوں میں سے بھی کئی ایسے ہیں جو مجھے ملنے آتے ہیں تو کہتے ہیں یہاں سردی ہے, حالانکہ سردی بردی کچھ نہیں. لیکن ہوا آب و ہوا کی تبدیلی سے یہ ہو جاتا ہے. انڈونیشیا کے مہمان جب بھی آتے ہیں وہ خواہ گرمی ہو وہ سردی سے کانپ رہے ہوتے ہیں. اس لیے ان کے بیرکس میں نے کہا ہوا ہے کہ ہمیشہ ہیٹرز وغیرہ کا انتظام کرو, کیونکہ یہ ان کی آب و ہوا کے نتیجے میں ان کا حق تم پر ہے. مولوی حسن علی صاحب مرحوم نے اپنے واقعہ کا خود اپنے قلم سے ذکر کیا جو ان کی کتاب تائید حق میں چھپا ہے. آپ فرماتے ہیں, مرزا صاحب کی مہمان نوازی کو دیکھ کر مجھ کو بہت تعجب سا گزرا. یہ حضرت مولوی حسن علی صاحب کی احمدیت قبول کرنے سے پہلے کے سفر کا حال ہے، جو انہوں نے احمدیت قبول کرنے کے بعد بیان ہی اسی طرح لکھا جو اس سفر میں آپ نے محسوس کیا اور دیکھا. کہتے ہیں، مرزا صاحب کی مہمان نوازی کو دیکھ کر مجھ کو بہت تعجب سا گزرا. ایک چھوٹی سی بات لکھتا ہوں جس سے سامعین ان کی مہمان نوازی کا اندازہ کر سکتے ہیں. مجھ کو پان کھانے کی بری عادت تھی. جس زمانے میں یہ لکھا گیا غالباً اس وقت تک پان چھوڑ بیٹھے ہوں گے. کہتے ہیں، مجھے پان کھانے کی بری عادت تھی. امرتسر میں تو مجھے پان ملا، لیکن بٹالہ میں مجھ کو کہیں پان نہ ملا. ناچار الائچی وغیرہ کھا کر صبر کیا. میرے امرتسر کے دوست نے کمال کیا کہ حضرت مرزا صاحب سے نامعلوم کس وقت میری اس بری عادت کا تذکرہ کر دیا. جناب مرزا صاحب نے گرداسپور ایک آدمی کو روانہ کیا. دوسرے دن 11 بجے دن کے جب کھانا کھا چکا تو پان موجود پایا. سولہ کوس سے پان میرے لیے منگوا گیا. یہ تھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی مہمان نوازی. یہ اس مہمان نوازی کا عالم تھا جس میں کوئی ریا کا شائبہ تک نہیں. مہمان سمجھتا تھا کہ پان یہاں مہیا ہی نہیں ہو سکتا، بٹالے میں نہیں تو قادیان میں کہاں سے ہوگا. لیکن حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے 16 میل دور گرداسپور آدمی بھیجا اور ان کو ان کی عادت کے مطابق پان پیش فرما دیا. اب میں حسب سابق جلسے پر آنے والوں اور ان کے مہمان نوازوں کو عمومی نصائح کرتا ہوں، جو ہر اس خطبے میں کیا کرتا ہوں جو جلسے سے پہلے کا خطبہ ہے. قرض لینا، بعض لوگوں کو قرض لینے کی عادت ہوتی ہے اور جن کو عادت ہوتی ہے ان کو واپسی کی عادت نہیں ہوتی. اس لیے اگر کوئی بدقسمتی سے ایسے لوگ آ گئے ہوں تو ان کو خیال کرنا چاہیے کہ یہ اللہ کے مہمان، اللہ کے میزبانوں کا اللہ کے مہمانوں پر حق ہے کہ ان کو ناجائز تکلیف نہ دی جائے. یہاں جتنے لوگ آپ کی میزبانی کریں گے ان سے قرض نہ مانگا کریں، اور ان کو چھوڑ کر آپس میں بھی نہ مانگا کریں دوسرے سے، کیونکہ جن کو یہ عادت ہے میں جانتا ہوں کہ ان کو نہ دینے کی عادت بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود واقعی ضرورت پڑ سکتی ہے. میں نے اس سے پہلے اس بات کا انتظام کیا تھا کہ جن کو واقعی ضرورت ہو وہ نظام جماعت سے رابطہ کریں، امیر صاحب سے بات کریں یا مجھے لکھیں، بتائیں کہ کیا ضرورت پیش آ گئی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمیشہ سچی ضرورت کو ضرور پورا کیا گیا ہے. تو کیوں اپنے آپ کو ابتلاء میں ڈالتے ہیں یا دوسروں کو ابتلاء میں ڈالتے ہیں؟ لین دین کے معاملے میں صاف ہو جائیں. جو گھر کے عزیز رشتہ دار ہوں ان پر 3 دن یا 15 دن کی کوئی پابندی نہیں ہے. رشتہ داروں کے پاس آتے رہتے ہیں، ان کا آپس کا ایک سلوک ہے جو روایتاً چلتا ہے. بعض رشتہ داروں کو اپنے گھر مہینوں رکھنا چاہتے ہیں اور ان کے جانے سے ان کو تکلیف ہوتی ہے، اور یہ ایسی باتیں ہیں جن کو الگ الگ لکھا نہیں جا سکتا، الگ الگ بیان نہیں کیا جا سکتا، مگر آپس کے تعلقات ہیں جو خود بخود اس بات کو واضح کرتے ہیں. تو ایسے آنے والے رشتہ دار اپنے آپ کو مستثنا سمجھیں 3 دن اور 15 دن سے، جن کے عزیز اور اقربا ان کو ہمیشہ اپنے گھر ٹھہراتے اور اصرار کرتے ہیں کہ وہ ٹھہرے رہیں، لیکن ان میں کچھ مستثنا بھی ہیں. اس بنا پر کہ وہ رشتہ دار ہیں, از خود ان کو 15 دن سے زیادہ یا 3 دن سے زیادہ ٹھہرنے کا حق نہیں پہنچتا. اس لیے اگر دونوں طرف سے لین دین کا معاملہ ہو تو یہ ایک معروف بات ہے, مگر یہ سمجھ کر کہ کوئی رشتہ دار ہے آپ اس کے گھر ٹھہر جائیں اور میرے اس خطبے کا حوالہ دے کر کہیں اب ہمیں چھٹی ہے جتنی دیر مرضی ٹھہریں, تو غلط اور جھوٹا حوالہ ہوگا. یہ آپس کے تعلقات کا معاملہ, اس کو انگریزی میں ریسیپروکل کہتے ہیں, ریسیپروکل ہوتا ہے یعنی دونوں طرف سے ایک ہی قسم کا معاملہ ہو تو وہی مناسب ہے. عرش السلام کا ارشاد ہے, یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام کو نشر کرو, اور یہ عادت آپ ڈالیں جو حضرت ابراہیم کی روایت میں نے بیان کی ہے علیہ السلام کی, اس میں بھی سلام سے بات شروع ہوئی ہے. بس سلام کہنے سے دو باتیں پیش نظر رہیں گی, ایک تو یہ کہ آپ ہر آنے والے کی عزت کر رہے ہوں گے, دوسرا یہ کہ سلام کہہ کر آپ اس کو مطمئن کر رہے ہوں گے کہ آپ کی طرف سے اسے کوئی خطرہ نہیں ہے, آپ کی طرف سے وہ یقیناً امن کی حالت میں رہے گا. بس ان دونوں باتوں کو مرود رکھتے ہوئے سلام پھیلانے کی عادت ڈالیں. خواتین کو میں ہمیشہ نصیحت کیا کرتا ہوں کہ پردے کا لحاظ رکھیں, لیکن مشکل یہ ہے کہ بعض مہمان خواتین بھی آتی ہیں, اس لیے اگر کوئی ایسی مہمان خاتون ہو جس نے سنگھار پٹار بھی کیا ہو اور پردے کا بھی لحاظ نہ ہو, یہ خیال کرنا چاہیے کہ وہ غالباً احمدی نہیں ہے. لیکن بعض دوسرے دوست جو مثلاً عرب ممالک سے یہاں تشریف لاتے ہیں, وہ ہر خاتون سے اسی طرح کے پردے کی توقع رکھتے ہیں جو ہم جماعت میں رائج کر رہے ہیں, اور بعض لوگوں نے جا کر پھر مجھے اعتراض کے خط بھی لکھے کہ ہم تو بڑی توقع لے کر آئے تھے کہ آپ پردے کا بہترین نمونہ دکھا رہے ہوں گے, مگر ہم نے ایسی عورتیں دیکھی ہیں جو پوری طرح سے سنگھار پٹار کر کے کٹے ہوئے بال, سر پر چنی نہیں, اسی طرح پھر رہی تھی. تو اول تو یہ خیال کریں کہ اعتراض میں جلدی نہیں کرنی چاہیے, مومن مومن پر حسن ظن کرتا ہے, اس لیے حسن ظن سے کیوں نہیں کام لیتے. اور جو منتظمین ہیں ان کو بھی, ان کے لیے بھی مناسب نہیں ہے کہ ایسی عورتوں کو سخت لفظوں میں یا دو ٹوک لفظوں میں کہیں کہ تم پردہ کر کے پھرو. بعض دفعہ وہ عورتیں جن کو عادت ہوتی ہے وہ اس بات کو برا مناتی ہیں. بعض دفعہ بعض احمدی خواتین ہیں جو نئی احمدی ہوئی ہیں, ان کو بعض احمدیت کے رواجوں کا پتہ نہیں. کچھ ایسے لوگ ہیں جو بیماری کی وجہ سے مجبور ہیں سر کو پوری طرح ڈھانپ نہیں سکتے. تو احمدی خواتین کے لیے تو لازم ہے کہ اگر انہوں نے کسی مجبوری سے پردہ نہیں کرنا تو سر کو ضرور ڈھانپیں. یہاں ہماری اردو کلاس کی بچیوں کو اور چلڈرن کلاس کی بچیوں کو میں نے نصیحت کی تھی, آپ دیکھیں گے ان تو حیران رہ جائیں گے کہ کتنی تبدیلی پیدا ہوئی ہے. یہاں کی پلی بڑی بچیاں چھوٹی چھوٹی عمر کی اس احتیاط سے اپنے سر کو ڈھانپتی ہیں کہ دل اشش کر اٹھتا ہے. تو اس پاک نمونے کو آپ لوگ بھی پکڑیں. جو باہر سے آنے والی, پاکستان سے آنے والی بچیاں یا دوسرے ممالک سے آنے والی بچیاں ہیں, ان میں بعض اوقات میں نے بے ناحق آزادی کا رجحان دیکھا ہے. ان کو پتہ نہیں کہ انگلستان کی بچیاں اللہ کے فضل سے بہت بلند ہو چکی ہیں, اور جو باہر سے آنے والی ہیں وہ لاہور کا معاشرہ, کراچی کا معاشرہ, پنڈی کا معاشرہ وہ لیے ہوئے آئی ہیں, اور وہاں آج کل بے پردگی عام ہو رہی ہے. اس لیے یہ نہ سمجھیں کہ آپ अपनी आदत इनको सिखाने आई हैं, आपने इनसे आदत सीखनी है। तो अगर आप एमडी हैं और मेहमान के तौर पर आए हैं तो जलसे के दिनों में आप पर फर्ज है और आपके माँ बाप पर फर्ज है कि आपको सलीके के साथ चलना फिरना सिखाएं। अगर पर्दे की उम्र नहीं भी लेकिन इतनी उम्र हो गई है जो बीच बीच की उम्र होती है जहाँ पर्दा पूरा करो या ना करो दरमियान में इख्तियार होता है, उस उम्र की बच्चियों को खसूसियत के साथ अपने सर को और अपनी छाती को ढाम कर रखना चाहिए और ढामते वक्त बालों की नुमाइश नहीं होनी चाहिए। बालों सर पे दुपट्टा और पीछे से कटे हुए बाल नुमाया लहराती फिरती हैं, बाद औरतें ऐसा भी करती हैं। मुझे मुलाकात के दौरान इनसे वास्ता पड़ता है, मुझे तकलीफ तो होती है मगर उस वक्त जैसा कि इकराम का हक है मैं मजबूरन उनको दो टोक नहीं कहता, लेकिन बाज़ दफ़ा बाद में उनके माँ बाप को समझा देता हूँ। तो इस मौके पर हर किस्म की आने वालियाँ होंगी, उनका लिहाज करें और लजना की जो सलीके वाली बच्चियाँ हैं जिनको बात करने का अच्छा सलीका आता है उनकी ड्यूटी होनी चाहिए कि ऐसी औरतों और लड़कियों को अलहदगी में नरम अल्फाज में समझाने की कोशिश करें। फज़क्र इन्नफ़ात ज़िक्रा, नसीहत ज़रूर फ़ायदा पहुँचाती है और मैं उम्मीद रखता हूँ कि इस जलसे में इस पहलू से भी उनके सुधारने का इंतज़ाम होगा। बहरहाल जिनको निकाब में कोई दिक्कत है, बाज़ दफ़ा तिब्बी लिहाज से दिक्कत होती है, उनका फिर ये कोई हक नहीं कि सूखी पाउडर लगाकर अपने आप को पूरी तरह सजा कर बाहर फिरें। रस्तों का हक, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको भी ईमान का अदना शोबा करार दिया है कि रस्तों का हक अदा करो, और रस्तों के हक में जो बातें बयान फरमाई हैं वो खुलासतन मैं हर जुमे पर जो इन दिनों में आया करता है मैं पहले भी बयान करता रहा हूँ, अब फिर बयान कर रहा हूँ। एक तो ये कि जो बाजार या दुकानें वगैरह हैं उनके लिए जमघट लगा कर खड़ा न हुआ करें, जो चीज़ खरीदी लें और अलग खुली जगह में जाकर उसको खाएं पिएं। बाज़ लोग कबाबी की दुकान पर खड़े हैं तो हर कबाब के उतरने का इंतज़ार हो रहा है और पीछे लाइनें लगी हुई हैं, वो जगह ही नहीं छोड़ते, अपनी चीज़ मर्जी की लें और अलग हो जाएं। और अगर इतना अलग अलग गर्म कबाब खाने का शौक है तो घर में बनाएं, बाज़ार का हक बाहर अदा करें। और दूसरा, जमघटा लगाकर दुकानों पर खड़ा होना ही मायूब नहीं बल्कि ग्रो दर ग्रो टोलियों की सूरत में कह के लगाते शोर मचाते हुए फिरना भी नवाजिब बल्कि बाज़ दफ़ा गुना बन जाता है और ये भी रस्तों के हक के खिलाफ है। रस्तों से मुराद ये नहीं कि सड़कें ही हों, पब्लिक जगह जो आमतुन्नास के चलने फिरने की जगह हैं वो भी रस्तों में शुमार होंगी। ऐसे लोग हमने देखे हैं जो टोलियां बनाकर फिरते हैं और आपस में मजाक उड़ा रहे हैं और कह के मारते जा रहे हैं, उनको ये एहसास नहीं होता कि जो दूसरे देखने वाले हैं उन पर बुरा असर पड़ता है, बल्कि बाज़ औक़ात एक राहगीर और ख़ास तौर पर अगर कोई बाहर का हो वो ये समझता है कि मुझ पर मजाक उड़ाया गया है, ऐन उस वक्त क्या क्या लगाते हैं जब वो पास से गुजरा है और उससे उसकी सख्त दिल शिकनी होती है। बाज़ दफ़ा इसके नतीजे में लड़ाई भी शुरू हो जाती है। तो इस बात का भी ख़ास तौर पर ख्याल रखें कि अगर टोलियों में फिरना है तो खामोशी से फिरें, आहिस्ता बातें करते हुए फिरें, हरगिज़ अपनी आवाज़ों को बुलंद ना करें और हरगिज़ किसी की दिल सीखने का मुजिब न बने, ख्वाब इरादतन हो या गैर इरादी तौर पर हो। تکلیف دہ چیزوں کا رستے سے اٹھانا یہ بھی ایمان کے شعبوں میں سے ایک ادنا شعبہ ہے. اگر کوئی ایسی چیز نظر آئے جو مثلا کیل کانٹا وغیرہ یا کیلے کا چھلکا, تو یہ انتظار نہ کریں کہ جن لوگوں کی ڈیوٹی ہے اس کام پر وہی اس کو دور کریں گے. ایسی چیز کو تو فوراً دور کرنا چاہیے. اور اس کا ایک نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے کہ خود یہ چیزیں نہ پھیلائیں. اگر تکلیف دہ چیزیں اٹھانے کا حکم ہے تو پھیلانا تو اور بھی بڑی بری بات ہے. یعنی یہ اچھی بات ہے تو پھیلانا گناہ بن جائے گا, کیونکہ اس کا دور کرنا فرض ہے. اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ اپنی جیبوں میں ایک چھوٹا سا پلاسٹک کا تھیلا بیگ رکھ لیا کریں, اسے جیب پھولتی بھی نہیں, معمولی سا ہوتا ہے. کہیں آپ نے کچھ چیز پھینکنی ہو, کچھ کھا رہے ہوں, اس کا ویسٹ کیلے کا چھلکا مثلاً, یہ اگر آپ نے کہیں ڈالنا ہو تو اپنے جیب سے تھیلا نکالا اس میں ڈال دیا, اور وہی تھیلا آپ کے کام آئے گا جب آپ کوئی خطرناک چیز رستے میں دیکھیں گے تو اس کو اٹھا کے ہاتھوں میں لٹکاتے ہوئے نہیں پھریں گے بلکہ اسی تھیلے میں ڈال دیا کریں. دوبارہ اس کا جیب میں ڈالنا ضروری تو نہیں ہے, اس کو پھر ہاتھ میں پکڑی رکھیں, جب کوئی ڈسٹ بن آئے تو اس کو اس میں پھینک دیا کریں. اب کچھ امور آخر پر حفاظتی نقطۂ نگاہ سے میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. جماعت احمدیہ کا جو حفاظت کا نظام ہے یہ کل عالم میں یکتا ہے, اور اس میں ادنا بھی مبالغہ نہیں. دنیا میں کہیں کسی اجتماع پر یا کسی دنیا کے بڑے سربراہ کے لیے حفاظت کا ایسا مؤثر انتظام نہیں ہوتا جتنا جماعت احمدیہ میں روایت رائج ہو چکا ہے. اس کے کچھ پہلو ہیں جو میں آپ کے سامنے کھول کر بیان کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ ہر احمدی نگران ہوتا ہے, اور خاص طور پر وہ احمدی جو بڑے اخلاص سے خلیفہ وقت سے ملنے آئے ہیں, وہ ان کی خطوں سے پہلے سے بھی لگ رہا ہے یہاں آنے کے بعد بھی کہ ان کو فکر رہتی ہے کہ اتنے بڑے اجتماع میں حفاظت کا پورا انتظام ہے کہ نہیں. ان کو میں نصیحت کر رہا ہوں, باقیوں کو بھی, کہ سب سے بڑی حفاظت کا انتظام تو آپ خود ہیں. آنکھیں کھول کر پھریں, اور جس شخص سے بھی آپ کو احساس ہو کہ خطرہ ہو سکتا ہے اس کے متعلق چند باتیں پلے باندھ ہیں. بعض دفعہ بڑے مخلص احمدی ہوتے ہیں مگر ان کی شکل صورت ایسی ہوتی ہے کہ بعض دوسروں کو ڈر بھی لگتا ہے ان سے. کچھ وہ اپنے اپنے حلیے ہیں, میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, مگر ایسا ہی ایک واقعہ ایک جلسے پر ہوا تھا. ایک شخص انتہائی مخلص مگر حلیے کے لحاظ سے بڑا مسٹنڈا اور اتفاق سے داڑھی موڑا ہوا, اس کی اتنی سخت نگرانی ہو رہی تھی کہ جیسے سارا خطرہ اسی سے درپیش ہے. جب مجھے بتایا گیا, میں نے دیکھا تو میں نے کہا انا اللہ, یہ تو میں جانتا ہوں, بہت مخلص فدائی آدمی ہے, اس کو اپنے کام میں لائیں حفاظت کے کام میں. تو ایک ان کو میری نصیحت ہے, آنے والوں کو بھی اور رہنے والوں کو بھی جو بھی جلسے میں ہوں, کہ اپنے دائیں بائیں کی حفاظت کریں. دنیا میں کہیں بھی یہ نظام رائج نہیں. جب بھی کوئی شخص حملہ کرنا چاہتا ہے تو باوجود ہر قسم کے آلات کے جو اس کی جیبوں, اس کے جسم پر چھپے ہوئے ہتھیاروں کی خبر دیتے ہیں, اس کے باوجود وہ لے جاتا ہے. بے شمار طریقے دنیا نے ایجاد کیے ہوئے ہیں. تو ایسا شخص جو کسی ہتھیار کو استعمال کرنا چاہے, اس کو لازماً کوئی تیزی سے حرکت کرنی پڑتی ہے, وہ جیب کی طرف یا کہیں ہاتھ ڈالتا ہے. اگر دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہوشیار ہوں تو ناممکن ہو جائے گا اس کے لیے کہ ایسی حرکت کر سکے. بس اصل نگران تو اللہ ہی ہے, مگر اللہ نے جو طریقے ہمیں سمجھائے ہیں ان طریقوں پر عمل کرنا تو ضروری ہے. تو اپنے دائیں بائیں سے بیدار مرض رہیں, اور جو اچھے لوگ بھی ہیں بعض دفعہ ان میں بھی جن کو آپ اچھا سمجھ رہے ہیں بعض بد چھپے ہوئے ہوتے ہیں, اس لیے نگرانی کا یہ نظام سب پر حاوی کرتے ہیں. ہر شخص اپنے دائیں بائیں کا نگران ہو, یہ اگر آپ اختیار کریں صورت چلتے پھرتے آتے جاتے اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ یہ حفاظت کا انتظام ایسا اعلیٰ ہوگا کہ دنیا میں کبھی کہیں کسی سربراہ کے لیے ایسا انتظام نہ ہوا نہ ہو سکتا ہے. جب دو رویا کھڑے ہوں اس وقت بھی اسی کی بات کا خیال رکھیں, اور ہم اس کو ربا میں استعمال کر چکے ہیں, آزما چکے ہیں اس عادت کو. دو مرتبہ ایسا ہوا کہ لازماً کوئی شخص مجھ پر بندوق سے حملہ کرنے کے لیے, بندوق داغنے کے لیے اپنی چادر میں یا کمبل میں چھپائے کھڑا تھا, اور چونکہ میں نے اس وقت منتظمین کو یہ ہدایت کی ہوئی تھی کہ جہاں کوئی شخص آپ کو ایسا نظر آئے ضروری نہیں کہ آپ کو حکم دیں چادر اتارو, پاس کھڑے ہو جائیں, اگر اس کی نیت ہوئی وہ ہاتھ ہلائے گا اسی وقت پکڑ لیں, اور دو آدمی پکڑے اور پھر انہوں نے تسلیم بھی کر دی. تو یہ نظام حفاظت ایسا ہے جیسا جس کا کوئی جواب دنیا میں نہیں, اس کی کوئی مماثلت کہیں اور دکھائی نہیں دے گی. جو فوجی یا پولیس والے مقرر ہوا کرتے ہیں کتنے ہوں گے, اس کے باوجود کراؤڈ پیچھے ہوتا ہے, ان کے درمیان ہوتا ہے, اور ہر وقت وہ شخص آزاد ہے کچھ نہ کچھ کرنے پر. اس لیے جماعت احمدیہ کا جو نظام حفاظت ہے اس کے متعلق اب چونکہ خطبے کا وقت ختم ہو گیا ہے, میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں آخر پر کہ اول حفاظت اللہ کی ہے, اس کی حفاظت کا سایہ ہو تو کسی کو کوئی چیز گزر نہیں پہنچا سکتی. اس لیے دعائیں کرتے رہیں, اور جو اعلیٰ توقعات نظام جماعت سے وابستہ ہو چکی ہیں ان کا خیال کریں. اللہ تعالیٰ ہمارے جلسے کو امن و امان کے ساتھ, نہایت عمدگی کے ساتھ پورا گزرنے کا, جلسے کو یہ کہنا چاہیے ہمارے جلسے کو خیر و عافیت سے گزارے, اور ہر پہلو سے یہ خوش کن ہو, اور خوشیوں کی خبریں لے کر آپ لوگ واپس لوٹیں, اور اس وطن کے لیے دعائیں کرتے ہوئے واپس جائیں کہ اگر پہلے نہیں تو آپ کے جانے کے بعد کوئی نہ کوئی نیک تبدیلیوں میں واقع ہو. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ادعوه يستجب لكم اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.